نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
یہ بتائیں کہ کیا کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں؟ 40 احادیث الاربعون. اصل کتاب کا نام تو یہ ہے جو درمیان میں الاربعون النوویہ. یہ دیکھیں نا انگلش میں بھی لکھا ہوا 40 احادیث آپ امام نووی. یہ نوا کے رہنے والے تھے. نوا شام کا ایک مضافاتی علاقہ تھا، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے، وہاں کے رہنے والے تو اس کی طرف منسوب ہوئے. انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی، ینگ ایج میں فوت ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں اتنی برکت دی کہ بے شمار کتابیں لکھی ہیں. اور یہ کتاب دنیا کے ہر حصے میں پڑھائی جاتی ہے، مشرق و مغرب میں، اور ہر مکتب فکر کے لوگ اس کو پڑھاتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے، سنی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، کوئی ہو، سب پڑھاتے ہیں. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ اتنی زیادہ اس کی شروحات لکھی گئی ہیں، اتنا زیادہ اسے لوگوں نے پڑھا پڑھایا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس کو پڑھا کے دیکھوں. اس کو میں نے اپنے ایف اے یا بی اے کی سلیبس میں بھی پڑھا تھا، تو میں نے پڑھی بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کا پڑھنا اور تھا اور اب پڑھنا اور تھا. تو پچھلے سال جب مجھے یو کے جانے کا اتفاق ہوا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہاں کیا پڑھاؤں، کوئی کتاب ہو تو پڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایسے ہی لیکچر دے دیے جائیں کبھی کسی ٹاپک پہ کبھی کسی ٹاپک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالا تو میں نے اس کتاب کو پڑھایا. جب میں نے اسے پڑھایا تو واقعی اسے بہت مفید پایا. ایک طرح سے پورے اسلام کا ایک تعارف بن جاتی ہے کتاب. تو پھر دل یہ چاہا کہ سارے ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں پڑھائیں. تو اس کی تقریباً میں نے 37 احادیث پڑھا دی. اب گلاسکو والوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس ہی اس کی تکمیل کریں گی، کیونکہ ہم سے شروع کیے تو ہمارے پاس تکمیل کریں گے. اس لیے میں پچھلی حدیثوں کو ریپیٹ کرتی رہتی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو شروع کر لیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر گھر جا کر آپ باقی حدیثیں پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس میں جیسے آپ لوگ سمر کورس کراتے ہیں، شارٹ کورس، سمر کورس، رمضان وغیرہ میں، تو اس میں ہر روز جیسے ایک سپارے کے ساتھ ساتھ ایک حدیث، جو چھوٹی حدیثیں ہیں وہ دو حدیثیں بھی پڑھا سکتے ہیں، تو لوگوں کو دے سکتے ہیں. اور اس میں ایک صفحہ میں نے سامنے کا خالی اس لیے رکھا کہ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے، اور جب وضاحت ہوتی ہے تو پھر وہ لکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پھر اور رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں تو وہ کہیں گم جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر یہ موجود ہو. پہلے سوچا لکیریں نہیں لگاتی، پھر میں نے کہا نہیں، کچھ لوگ سیدھی لائنوں میں لکھنا نہیں آتا. اس فارم میں ایک سلیبس کی کتاب لگتی ہے، اور چھوٹے بچوں کو بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، ینگ گرلز کو، یعنی کسی بھی ہفتے میں ایک دن ایک حدیث بھی پڑھا سکتے ہیں. اور اس کے لیکچر جو ہیں سارے اپلوڈیڈ ہیں جہاں تک میں نے پڑھائے ہوئے ہیں. ربی زدین ماں کو بھی ایسے کر دیا جائے تاکہ سامنے اس کے صفحہ خالی ہو. ساری سلیبس کی کتابیں ایسی کر لینی چاہیے، مگر اس میں لگتی محنت زیادہ. ایک دفعہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو پھر آئندہ کے لیے آسانی ہوتی. جب میں اس سمر میں کینیڈا میں گئی تھی تو وہاں میں نے مقاعد الشیطان پڑھائے تھے، شیطان کی چالیں، وہ کتاب بھی عربی میں ہے، کیونکہ وہاں مکس قسم کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، سب کو اردو نہیں آتی. تو پھر میں نے عربی کتاب کا انتخاب کیا اور اس کو ایکسپلین کیا، اسے بھی لوگوں نے بہت انجوائے کیا. اب اس کو بھی اسی شکل میں چھپوا رہے ہیں، ایک طرف عربی اور ایک طرف اس کی خالی جگہ تاکہ لکھ بھی سکے. جیسے فقہ القلوب ہے نا، تقریباً اس سے ذرا تھوڑا چھوٹا سائز رکھا ہے، لیکن یہ کہ پھر ایک اور کتاب آج کل تیار ہو رہی ہے، وہ ہے میری نماز. میرا خیال ہے اس کا نام چینج کر دیا جائے گا، نماز کے اذکار، نماز کی دعائیں، نماز کے اذکار. یعنی مثلاً دعائیں استفتاح ایک ہی نہیں ہے، کئی ہیں، ساری اکٹھی کر دیں، رکوع کی دعائیں سب اکٹھی کر دیں، قومہ کی دعائیں اکٹھی کر دیں، پھر اسی طرح تحیات کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں تشہد کے اخیر میں، ان دعاؤں کو اکٹھا کر دیا گیا تاکہ یہ حسرت نہ رہے کہ ہم نے کوئی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز میں آپ نے پڑھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم نے نہیں پڑھی، ایٹ لیسٹ پتہ تو چل جائے. پھر ہر ایک کی اپنی قسمت، جس کو جو یاد ہو جائے، جتنا آپ لوگ یاد کر لیں گے اتنا ہی اچھا، لیکن ایک چیز اویلیبل تو ہو جائے. اور ویسے بھی اچھی نماز کرنے کے لیے اگر بدل بدل کے دعائیں پڑھی جائیں تو وہ اور بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے.
اس کا ترجمہ کس طرح ہے؟ کہ اینڈ میں
ساتھ ساتھ لگ گئے، اس لیے کہ وہ میری غلطی تھی، یا کنستین کو بغیر ترجمے کے چاہنے کی. مجھے یہ تھا کہ ایک دفعہ جب ہم نے کر ہی لیا ہے ترجمہ روایات کے ساتھ، تو بس ادھر سے پڑھ لیا کافی ہے، روز دعائیں پڑھا کریں. لیکن وہ اتنی زیادہ فیڈ بیک آئی کہ نہیں آپ اسی طرح چھاپے جیسے پہلے چھاپے تھے. اب وہ تیار ہو رہی ہے آج کل دوبارہ سے، کیونکہ نئی ایڈیشن بھی ہوئی تھی نا اس کتاب میں، اب وہ انشاءاللہ دوبارہ. یہ جو منتخب آیات اور صورتیں ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے. جیسے مثلا آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں بچیوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پورا قرآن مجید پڑھ سکے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، منتخب آیات اور منتخب صورتیں ان کو لے کے ان کو تجوید بھی کروا دیں، ان کو لفظی ترجمہ بھی ان کا کرا دیں، ان کو حفظ بھی کرا دیں. وہ آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے، سورۃ الحشر کی آخری آیات ہے. ابھی میں مغرب میں پڑھ رہی تھی تو جب میں نے وہ پڑھے نا نام، تو مجھے ایک دم، میں نے کہا الجبار المتکبر، تو وہ ایک دم پھر انسان کو ایک فیلنگ آتی. تو یہ اصل میں لاہور تربیتی کورس ہوا تھا، تو اس میں جن آیات کے اوپر لیکچرز ہوئے تھے ان کو جمع کیا گیا. پھر ایک اور دوسرا سیٹ بھی ہے جس میں اس سے مختلف آیات بھی جمع کی گئی اور صورتیں کچھ. تو ایک طرح سے منتخب یا سلیکٹڈ نصاب کہہ رہے ہیں کہ جو کم وقت میں یا کبھی کبھی لوگ پڑھتے ہیں، یا آپ نے درس لینے جانا ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک صفحہ خالی ہے، تو اس میں یہ کہ آپ اپنے نوٹس بنا کے لے جا سکتے ہیں.
میری کہانی میری زبانی، صرف
5
منٹ.
مجھے تو یاد بھی نہیں اتنا اپنے بارے میں. سرگودا سے ملتان تو شادی ہو کر آئی تھی، اور کل سے مجھے بہت سے واقعات یاد آ رہے تھے، کہاں آئے تھے، کیا کیا ہوا تھا. وہ ملتان سینٹرل ملتان ہے نا ایک طرح سے، وہ اصلی ملتان ہے، اس میں ملتان کا کلچر ہے. اب آپ لوگ جو باہر کی طرف آ گئے نا، وہ ملتان کے کلچر سے دور ہو گئے. اس میں مجھے یاد ہے ہر چیز ہی نئی تھی میرے لیے ایک طرح سے، سبزیاں نئی، مثلا سیٹو میں نے زندگی میں کبھی نام نہیں سنا تھا بھی. پھر اس کے بعد وہ جو ہے سہانا، سہانے کے تو مجھے اب اتنے فائدے پتہ چلے ہیں. اس کو ٹری آف لائف کہتے ہیں، ٹری آف لائف. جن ملکوں میں پانی گندا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی ٹہنی توڑ کے مٹکے میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ آپ کے منرل واٹر سے بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے. اتنا فائدہ ہے اس کا. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ذرا اس کی تحقیق کریں. جی گھر میں لگاؤ، ہمارے اسے سال میں لگاؤ، پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت یہ سوچا تھا پتے گر گیا، میں اس کو صاف کروں. اور پھر یہ ہوا تھا کہ شادی کے بعد ہم یہاں ایک گھر بھی بنا رہے تھے. اب مجھے یہ یاد نہیں کون سا علاقہ تھا، لیکن کوئی 14 نمبر چنگی ہے کوئی شاید، جی ہے نا، اس کے راستے میں وہ جگہ آتی تھی لیفٹ سائڈ پہ، اتنا مجھے بس یاد ہے. تو جی ہاں کچھ بار ذرا آگے جا کے آتا، وہاں پر ہم گھر بنا رہے تھے اور میں سرگودا کالج میں جاب کر رہی تھی. تو 2 سال ہو چکے تھے مجھے، پر ادری صاحب یہاں ہوتے تھے، کبھی وہاں ہوتے تھے، کبھی یہاں ہوتے تھے. تو ہم نے سوچا چلو گھر بنا کے پھر ادھر ہی آ جاتے ہیں. تو ہم نے ایک پتہ نہیں چند مرلے کا پلاٹ لیا اور اس پہ گھر بنانا شروع کیا. ابھی وہ بیچ میں ہی تھا کہ میری اسلام آباد جاب ہو گئی. اب وہاں سے چھٹی ملتی تو پھر ملتان آتے. ابھی اسلام آباد پہنچے تھے کہ مجھے پتا چلا کہ میرا اسکالرشپ بنتا ہے باہر پڑھنے کے لیے، تو وہاں سے کلاس کو چلے گئی. اور پھر پیسے چاہیے تھے تو مکان بیچ دیا، بنا نہیں تھا ابھی پورا، تھوڑا ہی بنا تھا، اس کو بیچنا پڑا، وہ بیچ دیا. پھر پڑھنے چلے گئے، پھر 4 سال تو وہیں گزر گئے. پھر اس طرح ڈاکٹر بنے، واپس اسلام آباد آ کے پڑھانا شروع کیا. لیکن میری روح مطمئن نہیں ہوتی تھی کبھی، مجھے چین نہیں آتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیے جب قرآن پاک آپ پڑھ لیتے ہیں یا اللہ کے نام ہی جیسے آپ نے پڑھے تو چین تو اڑ جاتا ہے نا بندے کا، انسان سوچتے کچھ کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چین اڑ جاتا ہے بندے کا، وہ کہتا ہے کچھ کرے اور پھر اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی جب تک ضمیر کے عین مطابق کام نہ ہو. کیونکہ مجھے قرآن سے محبت تھی، تو میرا دل چاہتا تھا کہ یونیورسٹی میں بھی قرآن مجید ہی کی، یعنی جو مرضی پڑھے لیکن قرآن ضرور ساتھ پڑھے. تو میں ہر ایک کو مشورہ دیتی تھی لیکن وہ بات نہیں بن رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہی دل میں ڈالا کہ کچھ اور کر لیں.
میرے خیال میں آپ کو حفظ تو نہیں کیا، لیکن تقریر میں آپ بہت آیات پڑھ رہے
ہیں، کیا آپ نے حفظ کیا؟ نہیں میں نے حفظ نہیں کیا، میں نے 3rd پارہ حفظ کیا تھا. تو میرے والد نے کہا کہ تم امی کو کہا حفظ نہیں کرنے دینا کیونکہ لڑکیاں یاد نہیں رکھ پاتی.
لیکن آیات آپ بہت زیادہ کوٹ کرتی ہیں. اندازہ تھا میرا کہ آپ نے حفظ نہیں کیا ہو, لیکن آیات سے لگتا تھا کہ
ہاں, وہ اس لیے کہ جب آپ پڑھتے رہتے ہیں نا تو پھر آیات یاد ہو جاتی ہیں. دوسرے یہ کہ جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا تو میں نے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھانا شروع کیا, تو اس سے مجھے بہت زیادہ قرآن رما بھی ہو گیا اور بہت سی آیات پہ آیات یاد بھی ہو گئی. تو میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ بچوں کو ضرور پڑھائیں, صبر بھی آتا ہے اور اچھا بھی بہت لگتا ہے اور انسان بہت کچھ سیکھتا ہے.
آپ نے وہ بچپن میں ملا تھا گھر سے یہ دین کا یا ویسے شوق کے بنا پہ آپ آئے تھے؟
الحمدللہ ہمارا دینی ماحول تھا اور ماں باپ کی بہت کوشش اور محنت تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ خود پڑھا تو پھر اور زیادہ آنکھیں کھل گئی.
استاد آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت کیسے ہے کہ آپ نے ٹارگیٹ بنا لیا کہ قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں؟
یہ تو قرآن پڑھتے ہی میرے خیال آ جاتی
ہے, آ جاتی ہے, لیکن ماشاء اللہ آپ اتنا اچھا کر رہی ہیں تو یہ ہمیں بھی ٹھیک.
یہ آپ کا اچھا گمان ہے تو آپ لوگ کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں.
استاد میرے خیال میں آپ کو نا پیچھے سے بھی ماحول بہت دینی ملا ہے اور پھر آپ کا سسرال بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا دینی لحاظ سے ملا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ موٹیویشن ملی اور پھر آپ بہت زیادہ کام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا, جیسے چن لیتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے سسرال میں اچھا ماحول ایسا دینی ماحول نہ ملتا تو پھر آپ کا کیا فیلنگ ہوتی ہے؟
آپ کو پتا ہے کہ شاید میں نے 101 رشتے ریجیکٹ کیے تھے اور ان میں ڈاکٹرز, پائلٹس اور لینڈ لارڈز اور بزنس مین اور ہر طرح کے دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے رشتے جن کو کہتے ہیں وہ سب تھے, لیکن جب اس رشتے کو میں نے قبول کیا تھا تو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر, اور ان کے پاس جاب نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, بالکل ایک ہمبل بیک گراؤنڈ تھا, مگر صرف دین تھا. تو مشکلات تو ہوئی لیکن ایک وہ ہے کہ آپ دنیا کو چن لیں اور پھر آسانیوں میں پڑ جائیں, اور جب آسانیاں ہوگی تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ کام تو نہیں کر سکتے, یہ کام تو مشکلوں میں ہوتا ہے, آسانی میں تھوڑی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ دین کا راستہ چنیں, کانٹوں پہ چلیں, مشکلیں برداشت کریں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے انما العسر یسرا, کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے. تو دین کا راستہ چننا, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے چنا ہوا, آپ سب بھی کچھ نہ کچھ تجربے کر رہے ہوں گے کہ اس میں مشکلات آتی ہیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ صرف اس راستے میں مشکلات ہیں, مشکلات تو ہر راستے میں. کیا خیال ہے, دنیا میں بھی بڑی, جو لوگ دنیاوی اعتبار سے ڈگریاں کرتے ہیں وہ کتنی کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں, تو اگر ہم نے اللہ کی خاطر اٹھا لی تو اس میں کس پر احسان ہے, کسی پر نہیں, اپنا ہی بھلا ہے.
میرا ایک اصل سوال ہے کہ 2005 کی تفسیر میں آپ نے قلب سلیم کی جو ڈیفینیشن کی ہے, جس میں آپ نے سلیم کے لفظ کو ڈیفائن کیا تھا کہ عربی ڈکشنری کے مطابق کوئی ایسا شخص جس کو کوئی سانپ یا بچھو کاٹ لیا اور اس کے تڑپنے سے جو بے چینی پیدا ہوتی ہے, تو اللہ کی محبت میں بے چین اور تڑپنے والا دل. تو دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان دل کو سکون دیتا ہے, تو مجھے تھوڑا سمجھ بھی آ رہا تھا,
اس تڑپ میں بڑی ہی خوشی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اچھے کام کے لیے تڑپتا ہے اور محنت کرتا ہے اور تھکتا ہے, اس میں جو راحت ہوتی ہے وہ آسانیوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا,
کیونکہ مجھے اس لفظ کی پہلی دفعہ سمجھ آئی تھی جب 2002 کی تفسیر تھی, اس میں تھوڑی اور طریقے سے.
جی جی,
کہنا
چاہتی
کہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. جب یہ اسپیشلی اس وقت نسل میں شہر کی مکھیوں والا جب پڑا تھا تو اس وقت مجھے یہی لگا تھا کہ آپ کوئی نہ ہم سب جو ہے دین ہے, لیکن میں چاہتی تھی مختصر سے اسپیشل میں نا آپ اس راہ پہ چلنے کے لیے جو آسانی ہو یا جو راستہ ہو یا جو آپ نے مشکلات فیس کی اور آج آپ کو الحمدللہ یہ مقام ملا, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا کچھ اس طرح کا ہمیں لیکچر دیں یا کچھ بتائیں کہ ہم کس طرح ثابت قدم رہے ہیں.
اس کو آپ یوں اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی دریا میں تیر رہے ہوں اور آپ کو تیرنا نہ آتا ہو اور آپ نے اپنی جان بچانی ہو اور کسی رسے کو پکڑ لیں, تو آپ اس رسے کو پکڑ پکڑ کے تھک بھی جائیں تو کیا رسہ چھوڑیں گے جب تک آپ کنارے پہ نہیں پہنچیں گے؟ کیوں پکڑ کے رکھیں گے اس کو؟ اسی میں جان کی نجات ہے. جب بندے کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ میرا اس کے سوا نجات کا رستہ کوئی نہیں, یہی رستہ ہے, اس کو تو پکڑے ہی رکھنا ہے, تو پھر کچھ بھی گزر جائے تھک بھی جائیں کچھ بھی ہو لیکن انسان پھر اس کو مضبوط پکڑے رکھتا ہے. اللہ کے فضل سب سے بڑا تو اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر مضبوط پکڑے رکھو گے گھبرانے. اب مضبوط پکڑنے کا طریقہ کیا ہے, یعنی کچھ بھی ہو اس کی خدمت, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کی تلاوت, اس کا سیکھنا, اس کا سکھانا, اس میں مزید غور و فکر کرنا, ریسرچ کرنا, یہ نہیں چھوڑنا. بچے ہوں, بڑے ہوں, شادی ہو, خوشی ہو, غم ہو, کچھ مرضی ہوتا رہے لیکن اس کو نہیں چھوڑنا. بس صورتیں بدلتی رہتی ہیں. ایک وہ وقت تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی, بہت پڑھنے کا موقع ملا اللہ کا شکر اللہ کا, پھر شادی ہو گئی, پھر حالات بدل گئے کیونکہ بچے اور کئی چیزیں, پھر جاب, پھر یونیورسٹی, پھر پڑھائی, پھر آگے کا پڑھنا, بہت طوفانی قسم کی زندگی شروع ہو گئی. تو اس میں میرے پاس ہفتے میں ایک دن صرف ایک گھنٹے کو پڑھانے کا وقت ہوتا تھا, لیکن اس کو چھوڑا نہیں. ایک تو نا روز کی تلاوت وہ تو چلتی ہے, لیکن پڑھانے کے لیے ہفتے میں ایک دن بس. پھر جب وہ دور گزر گیا پھر واپس آئے, پھر جب ذرا گھر سیٹ ہو گیا, بچے بھی اسکول جانے لگے, تین بیٹیاں تھیں میری, تینوں اسکول جانے لگی, تو ہم کیا کرتے تھے, جتنی دیر میں یونیورسٹی جاتی تھی اتنی دیر وہ بچے اسکول جاتے تھے, واپسی پہ ان کو پکڑتے, اسکول سے پک کرتے, گھر آتے, کھانا وانا بناتے کرتے, اور پھر شام کو میں درس رکھا کرتی, پھر ان کو ساتھ لے کے چل پڑتی. تو وہ چونکہ اب بڑی ہو گئی تھی تو مجھے اتنی مشکل نہیں تھی. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب وہ اور بڑی ہو گئی, پھر ان کی شادی ہو گئی, پھر میں اور فارغ ہو گئی, اب میرے پاس زیادہ وقت ہے, اب مجھے فکر نہیں ہوتی کہ تو سب اپنے گھروں میں ہیں تو میں گھر بیٹھ کے کیا کروں گی. ٹھیک ہے, تو اب الحمدللہ جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے, جو موقع ملے اس کے مطابق کرتی رہتی ہوں. لیکن اگر میں یہ کہتی کہ جس وقت میں پڑھ رہی تھی اس وقت میں اتنا کرتی جتنا میں اب کر رہی ہوں, اتنا نہیں کر سکتی. آپ کی زندگی میں بھی مختلف فیز آئیں گے, شادی سے پہلے کا, شادی کے فوراً بعد کا, اس کے بعد چھوٹے بچوں کا, ایک کے بعد ایک بچہ, پھر اس کے بعد ان بچوں کی پڑھائیاں, پھر لیکن جو بھی گزرا ہے میں نے اس کام کو نہیں چھوڑا. چاہے بچے پیدا ہو رہے ہیں, چاہے وہ بڑے ہو رہے ہیں, چاہے ان کے ہوم ورک ہے, چاہے کچھ بھی ہے, اس کو نہیں چھوڑا.
ان بچوں کی تربیت کے لیے ماں کو پھر کیا لازم ہے, یعنی کہ وہ بچے کی دینی اصلاح کر سکے؟
صبر و تحمل, صبر و تحمل بہت ضروری ہے. ٹائم دیں بچوں کو, بتائیں, وقت دیں, مہلت دیں, واچ کریں کیا کرتے ہیں, اور پھر اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں. بس اپنے ساتھ
اللہ کے ڈر کے لیے,
یعنی قرآن, قرآن پہ جی احادیث, جیسے یہ کتاب ہے نا مثال کے طور پہ, جیسے کالا رسول اللہ, تو میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو ہر روز اسکول جانے کے وقت جب ناشتہ کراتی تھی تو ساتھ ہی میں کہتی تھی کہ پڑھ, ناشتے کی ٹیبل پہ کتاب ہمیشہ ہوتی تھی, ساتھ ہی میں لے آتی تھی. تو جلدی یہ دیر ہو رہی, میں نے کہا نہیں جلدی کوئی نہیں, دھونے دو دیر تو پڑھو. اچھا کبھی واقعی بہت دیر ایسے ہو رہی ہوتی تو میں خود پڑھتی تھی, آخر میں پوچھتی تھی کیا سمجھ میں آیا, کہتے یہ نہ پوچھا کرے, میں تو پھر مجھے کیا پتا چلے گا تم نے صحیح سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو الحمدللہ وہ چھوٹے کترا 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 روز کترا بس کرتے کرتے, پھر جب بڑا ہو گیا تو پھر میں نے پورا قرآن الحمدللہ خود پڑھایا اس کو ترجمہ تفسیر. تو یہ ہے کہ اس کے لیے بہت مشکل بھی ہوتی تھی, تکلیف بھی ہوتی تھی, انجوائے بھی میں نہیں کرتی تھی اس طرح, لیکن کرنا تو تھا.
سہذا میرے خیال سے اسے ہمیں نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے بھی ایگزامپل ملتی ہے کہ ماں بھی ایک ٹیچر ہوتی ہے.
بالکل.
اور جتنا بچہ, یعنی اگر آپ کلاس میں بھی ایز اے ٹیچر پڑھا رہی ہیں, عمل سے سیکھتا ہے. لائک میں جب ٹیچر تھی تو میری پلے گروپ کو پڑھاتی تھی اور ان کی مدرس آ کے مجھے بتاتی تھی کہ ہماری بیٹی شیشی کے سامنے کھڑی ہو کے اسکارف لیتی ہے اور کہتی ہے ہم ٹیچر معاوش بنیں گے. تو وہ مطلب عمل جو کاؤنٹ کرتا ہے نا. اگر ہم بچے کو کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, اور ہم اگر ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں تو آج اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی اور میں نے یہ جھوٹ بول دیا, بچہ اس چیز کو آبزرو کرتا ہے اور وہ اسی سے سیکھتا ہے.
بالکل.
پہلے اپنی اصلاح پھر بچے کی تربیت, وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے.
بالکل. اب مثلاً اگر آپ شوہر کے سامنے چیخ چلا رہے ہیں, کیا بچہ آپ کے سامنے نہیں چیخے گا؟ اس نے تو کاپی کرنا ہے آپ کو. تو اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ بچہ باادب ہو, با اخلاق ہو, تو پھر اس کو اس سے پرہیز کرنا پڑے گا, اپنی زبان کو روکنا پڑے گا, اپنے اوپر تکلیف لینی پڑے گی.
جیسے ہی ہم لوگ ابھی تو کام کر رہے ہیں, جب جن کی شادیاں نہیں ہوتی, جیسے ہی شادی ہوتی ہے ماحول کے اندر تو کافی گھر میں جھگڑے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں نا.
کس بات کا جھگڑا؟
اکثر لڑکیوں کا اس طرح ہوا نا, ایک میری فرینڈ بھی ہے نا, تو اس کی کافی جھگڑا اگر اپنے شوہر سے کرا کہ میں نے جانا ہے الوداع, تو اس میں ایسا لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھے بھی ہوئے اس کے باوجود آپ اس طرح کرتے ہیں, تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ فوراً سے ظاہر چینجنگ آتی ہے ایک دم سے.
میری جب شادی کر آئی تھی تو میں نے کہا درس کرنا ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں لڑکیاں باہر نہیں جاتی, اور میری شادی ہوئی اس کام کے لیے تھی کہ دین کی خدمت ہوگی. اب میں کیا لڑکے گھر چلی جاتی؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں کہا گھر کر لیتے ہیں, انہیں صاحب کو گھر بلا لیں, تو انہوں نے گھر بلا لیا. تو یہ ہے کہ حالات کے مطابق, ماحول کے مطابق, سب سے پہلے تو ٹرسٹ گین کرنا چاہیے کہ وہ ان سے کیوں نہ ہو کہ آپ نکل گئی تو گھر کے کام رہ جائیں گے, وہ بھی کرنے پڑتے ہیں.
میڈم یہ پوچھا چاہ رہی تھی, اب کی 2002 کی بھی تفسیر ہے بہت اچھی ہے, 2005 کی بھی سنی ہے بہت اچھی ہے, اس طرح 2007 کی بھی ہے, آپ کو اپنی کون سی تفسیر زیادہ پسند ہے؟
کوئی بھی نہیں, ابھی اچھی والی کرنی ہے انشاءاللہ.
ستو حسان آ کے کر لیے. ستو میری آپ سے دو کوشچن چاہیے, ایک یہ کہ آپ شروع سے ہی ایسی تھی یا کبھی آپ کے دل میں بھی دنیا کی بہت زیادہ محبت ہوتی تھی, اور کبھی ایسی کوئی عادت تھی جس کو چھوڑنے کے لیے آپ کو
بہت ساری ابھی تک؟
اگر ایک انسان ایسا ہو کہ اس کے اندر دنیا کی بہت زیادہ محبت ہونا, وہ ایسا پھنسا ہو دنیا میں جیسے کسی دلدل میں پھنسے, اور اگر لیکن وہ جو دین کی محفل لے تو اس میں بھی کوئی طرح جوش آئے اور وہ اس میں بھی بہت, لیکن اگر وہ دنیا کی اس میں جائے اس میں تو اس کو بہت جوش آئے, اور ہر طرف
شروع میں جب انسان چلنا شروع کرتا ہے تو اس طرح امبیلنس ہوتا ہے, پھر ایک راستہ پکڑ لیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے.
اگر گھر میں جس طرح گھر میں ٹی وی ہوتا ہے نا, تو چاہتے ہیں کہ ہم اس سے نہیں بچ سکتے, آج کل ڈرامے یہ ہو اور باہر نکلو تو فیشن گلیمر دے کے دکھتا ہے, ہم بھی ایک پردہ کرتے ہوئے بھی کرتے بولتے ہیں میں کیوں کرتی ہوں, میں یہ نہ کروں,
میں کیوں کروں, میں تو یہ سوچتی ہوں میں کیوں کسی کی بلائنڈلی فالوئنگ کروں, ان کو یہ اچھا لگتا مجھے نہیں اچھا لگتا, میرا اپنا اسٹائل ہے. تو سام بچھو
کا دور آئے گا تو تم پہاڑوں
سے نکل جانا, اکیلی لڑکی نہیں جا سکتی. اس میں آپ کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز میں فائدہ دیا نا وہ فکر آخرت ہے, آخرت کی فکر. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کوئی بھی کام کرتی ہوں کہ اس کا مجھے وہاں کیا ملے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کتنے اچھے دوست ہیں, کتنے اچھے ساتھی اور کتنے اچھی کمپنی ہے. وہ تو وہ کیا کرتے تھے, ایک دن کو مجھ سے بحث کر رہا تھا سگریٹ حلال ہے حرام ہے, پینی چاہیے نہیں پینی چاہیے. میں نے کہا اگر یہ سگریٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی جائے تو وہ کیا کریں گے, اگر وہ پی لیں گے نا تم بھی پی لیں گے. گانا گانا چاہیے کہ نہیں, میں نے کہا آپ کی مجلسوں میں کتنے گانے ہوتے تھے, ہر چیز وہاں دیکھو اور بہت پتہ چل جائے گا. میں یہ سوچتی ہوں 1400 سال پہلے آئے, اپنا وقت بہترین گزار کے چلے گئے, بہترین وقت گزار کے چلے گئے, اب اپنی اپنی قبروں میں کتنے آرام ہیں, 1400 سال سے آرام کر رہے ہیں ہم, اگر 4 دن کی دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنے اللہ کو ناراض کر لیں اور قبر میں لے جانے والے کوئی اعمال نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ تو سب دیر رات میں کیا کریں گے پھر؟ تو اس کی تیاری کرنی ہے.
عادت جیسے ہوتی ہے, بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اندر رچ بچ جاتی ہیں, تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو ان کو پھر ان کی طرح سے تبدیل کیا جائے. ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں انہیں چھوڑنا لیکن سامنے تو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ عادت نکلے ہمارے اندر.
جگہ چینج کریں, دوست چینج کریں, ماحول تبدیل کریں, کتابیں ڈفرینٹ پڑھیں, یعنی تبدیلی چاہیے ہوتی ہے, ہجرت چاہیے ہوتی ہے, بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے ہجرت. ہجرت کا مطلب, اب مثلاً آج کل میں جیسے آج کل کیا کافی دنوں سے میں ٹریولنگ پہ کافی کر رہی ہوں, یعنی میں گھر میں کم ہی رہی ہوں اور سفروں پہ زیادہ رہی ہوں. ابھی بھی میں جب سال کا پہلا دن تھا 30 دسمبر کو میں یو کے گئی تھی, 20 دسمبر کو 21 کو واپس آئی, اور پھر ایک ہفتہ میں کل اسلام آباد میں رہی, پھر لاہور چلی گئی. لاہور سے میں صرف اسلام آباد ایک دن کے لیے گئی, پھر فیصل آباد, پھر خانے وال, پھر ملتان, اب کراچی, کراچی سے دبئی, پھر وہاں سے انشاءاللہ مالدیو, اور پھر سری لنکا. گھر تو پتہ نہیں کب جانا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کہیں کچھ اٹکنے لگتی ہے نا, تو وہ جب جگہ چینج ہوتی ہے تو وہ چھٹ جاتی ہے, پھر دوسری اٹکنے لگتی ہے تو وہ جگہ چینج ہوتی ہے پھر چھٹ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ میں نے ہجرت کو بہت زیادہ فائدہ مند پایا، لیکن بعض اوقات حالات ایسے نہیں ہوتے جب چھوٹے بچے ہیں، گھر ہے، ایسا نہیں، آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، آپ یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ دوسرے شہر میں جائیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ گھر کے اندر ہی کچھ نہ کچھ تبدیلی کریں، بیڈ کو چینج کر دیں، کرسی چینج کر دیں، سونے جاگنے کے وقت چینج کر دیں، کپڑے چینج کر لیں، کچھ کر لیں، تبدیلی کریں، بہت کچھ فرق پڑے گا۔ یہ اگر پڑھانے کو یہاں کے لوگ تیار ہوں تو ضرور اسٹارٹ کریں۔
ہمارے
ہمیں
کافی کوشش کرتی ہوں، لیکن جو میرے سامنے اسکول میں بچے سیکھتے ہیں مجھے آج تک نہیں بھولا جو میں اپنے اسکول میں سیکھا۔
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میٹرک سے پہلے تک، مطلب کہ آپ کی زندگی میں، مطلب آپ نے میٹرک سے پہلے تک آپ کی کیا گئی رہی، آپ کا کوئی خاص ٹائم ٹیبل تھا جس کے مطابق آپ سارے کام کرتی تھی، یا مطلب جیسے آن گزارتے؟
گریڈ 9 میں نے ترجمہ قرآن شروع کیا تھا پڑھنا نا، اس سے پہلے میں کتابیں تھی جیسے گلستان سادی پڑھی ہوئی، اس نے پڑھی ہوئی، آپ نے پڑھی، اور بوستان، اسی طرح بوستان بھی ہے، بوستان ہے، گلستان ہے، پھر عربی گرامر ہے، پھر اور اسی طرح کی کتابیں تھی۔ تو میرے والد صبح صبح ہمیں، جب تک ناظرہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تو ناظرہ روزانہ صبح سبق سنتے تھے، پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں پڑھانی شروع کر دی۔ تو ہمارا ایک روز کا ٹائم ٹیبل گھر میں ہوتا تھا بچپن سے ہی، ہمیں صرف اسکول یا مولوی صاحب پہ نہیں چھوڑا گیا، خود پڑھایا گیا، اور پھر اسکول جانا ہوتا تھا تو اسکول سے واپس آ کے پھر گھر میں، ہمارے ماشاء اللہ 12 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی، اور ان کو نہلانا دھلانا، ان کے ہوم ورک کرنا، بہت بہت کٹائی ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں انسان تھک جاتا ہے نا، یعنی اسکول سے آتے ہی ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، گھر میں جیسے کام کرنا ہوتا تھا اور بچوں کو پڑھانا ہوتا تھا، تو آسان زندگی نہیں گزاری، آرام کی زندگی نہیں گزری۔ اپنے والد سے بات، فرسٹ ٹائم
کچھ
لوگ کہتے ہیں کہ پاس بھول جانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے
ہیں کہ جس نے اسلام میں ہے کہ اپنے پاس کی غلطیوں پہ انسان کو، مطلب
سبق لینا چاہیے اس سے،
تو پھر کیا کریں؟
سبق لینا، پاس بھول تو نہیں سکتے لیکن سبق لینا چاہیے۔ صحابہ کرام دور جاہلیت کے واقعات سناتے تھے نا، تو کوئی حرج نہیں، پاس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو اپنے اوپر، ہر چیز اعتدال میں رہے، اپنی جگہ پر رہے، پیچھے مڑ کے بھی ہر وقت نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ پھر آگے نہیں دیکھ سکتے۔ بتانا کہتے ہیں رازداری کو، تو جب انسان خیانت کرتا ہے تو اس کا راز رکھتا ہے نا، کسی کو بتاتا نہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کو نہیں بتاتا۔ مثلا کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھی اور آپ اس میں چینج کر دیتے ہیں، اس کی اٹھا کے اپنی کو پرانی یا خراب رکھ دیتے ہیں، تو یہ خیانت ہے فار ایگزامپل، اور یہ آپ کو پتا ہے، یا کسی نے آپ کو کوئی ڈیوٹی دی ہے، کوئی کام دیا ہے، اور آپ اس کو پورا نہیں کرتے لیکن شو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کر لیا۔ اب یہ راز ہے کس کو پتا ہے، یعنی بدترین راز ہے جو آپ اپنے پاس رکھے۔
عمرے پہ جاتے ہیں ہم لوگ، کتنے سال ہم لوگ ہیں تو وہاں تصویر بنا رہے تھے سب لوگ حرم میں، تو تصویر بنانا تو منع ہے، تو پھر وہ لوگ کوئی منع بھی نہیں کرتا وہاں پہ، تو
پہلے تو بہت کرتے تھے، اب تنگ آ گئے وہ بھی۔
لوگ طواف کر
لیتے
ہیں بڑے آرام سے،
بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی
ہے۔ میم آپ نے صحیح بخاری پوری کیوں نہیں پڑھائی؟
ہاں یہ اچھا سوال ہے، بس دعا کریں میرا کوئی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کے اسے پورا کرے۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت عطا کرے، لیکن یہ بات ایک سماج کے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ میں نے کہیں سنا بھی ہے کہ جو کام بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ ہمیں بخشے یا ہمیں جنت عطا کریں یا کوئی، ہم کوئی بھی صدقہ یا نیکی یا کوئی بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں تو ہم اس کا رضا ہی مانگتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے یہ ملے گا، اس کے بدلے
یہ
ملے گا،
تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور وہ نیک اعمال ہوتے ہیں انسان کے، کوئی حرج نہیں، مانگ سکتے ہیں جنت۔
میرا مقصد یہ کہ ہم لوگ جب لیکچر سنتے ہیں یا کہیں درس یا کچھ اٹینڈ کرتے تو ایک دم سے لیول ایمان کا اتنا ہائی ہو جاتا
ہے. اس وقت خوب دعائیں کر لینی چاہیے
اور ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ میں یہ چیزیں کروں گی اور یہ جو ہے انشاءاللہ چھوڑوں گی, اور لیکن اس کے بعد دو تین دن ٹرائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ایک دم سے لیول خود بخود ڈاؤن ہو جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا عزم.
بس اس میں نے کچھ چیزوں کو پکڑ لینا چاہیے کہ جیسے میں نے کیا کیا کرنا ہے, جیسے آپ یہاں سے جائیں گے نا تو کچھ دو تین چیزیں ایسی کہ میں نے اب یہ نہیں کرنا اور یہ ضرور کرنا ہے, اپنے ساتھ عہد کر کے جائیں. ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھے ان کی جو ایج میں جو میری ڈائریاں ہیں, جب میں اسی طرح میرے اوپر بھی بڑے وہ آتے تھے جذبے آتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے آسمان تک پہنچ کے تارے اتار کے لے آئیں گے یا کچھ, تو مجھے جو چیز اس وقت فائدہ دی, ہم لاہور آتے تھے اسلامی جمعیت طالبات کا وہاں پروگرام ہوتا تھا تو اس میں اسی طرح رات دن کا جیسے آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کا تو خیر بہت ہی ڈسپلن والا ہوتا تھا, صبح صبح تہجد کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے, پھر نوافل ہو رہے ہیں, پھر ناشتہ ہو رہا ہے, پھر لیکچر ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ آ رہے ہیں لیکچر, پھر کھانا ہو رہا ہے, پھر تو رات گئے تک یہی دو تین دن, تو اتنا ایمان کا لیول ہائی ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہم ٹرین میں سفر کرتے تھے واپس جاتے ہوتے تھے سرگودا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری چونکہ دل کی حالت بہت بدلی بھی ہوتی تھی تو میں سب لوگ بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں کر رہے ہیں تو میں اٹھ کے تو جو گاڑی کا دروازہ ہوتا تھا نا اس کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی تھی اور اندھیرے میں وہ سارے جنگل دیکھتی اور وہ اور آسمان کو دیکھتی اور اللہ سے دعائیں کرتی کہ اللہ اب مجھے یہ مجھ سے کروا لے, اب مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, اور سفر میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور وہ سفر جو اللہ کے راستے کا ہو. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اس وقت اگر آپ کا ایمان کا لیول ہائی ہے نا تو اپنے لیے سب کچھ مان لیں, کیونکہ اس وقت آپ کی دعاؤں میں بھی ایک قوت ہوگی. پہلے ہم دعا مانگ رہے تھے تو ہم سمجھ نہیں آتی کیا مانگ رہے ہیں, تو جو آپ کے دل میں آ رہا ہے نا یا اللہ مجھے یہ کرنا ہے, آپ مجھ سے یہ کروا لے, اللہ میری یہ بری عادت چھوٹ جائے, اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے, اللہ مجھے رسوا نہ کرنا, اللہ مجھے جنت چاہیے, اللہ مجھے آپ کا دیدار چاہیے, جو دل میں آئے مانگے, اللہ مجھے بندوں کے فائدے کا بنا لے, اللہ تم مجھے مددگار عطا کر, یعنی جو آپ کے دل میں ہے نا خوب مانگے, نمازوں کے بعد مانگے, سفر میں مانگے. ابھی آپ لوگ جب سفر گھر جائیں گے تو کتنا سفر ہے, اس سفر میں فالتو باتیں کر کے بخش جایا نہ کرے, خوب مانگے. پھر اسی طرح میں جب نکلتی ہوں تو میں سفر کو دعاؤں کا موقع سمجھتی ہوں, دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں اور گھر میں اتنی فرصت نہیں ہوتی جتنی گاڑی میں بندہ بند کے بیٹھ کے تو مانگ سکتا ہے. تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ یہ جو ہے نا چھوٹی قرآن اور مسنون دعا یہ پاس ہوتی ہے, تو میں ایک دعا پڑھ کے تو پھر سوچتی ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور میری زندگی میں اس سے متعلق کیا چیز ہے, میں کیا مانگوں, پھر میں وہ لکھ لیتی ہوں. مثلاً مجھے اپنی نمازوں کی فکر رہتی ہے کہ یار اچھی نمازیں ہو جائیں, میرا دھیان ادھر ادھر نہ جایا کرے. تو وہ ایک حدیث ہے نا جس میں قرآن مسنون دعاؤں کے شروع میں ہی آتا ہے نا, اللہم انی اسألک بأن لک الحمد, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے وہاں لکھا ہوا نماز کی درستگی. ٹھیک ہے, اب میں جب وہ دعا پڑھتی ہوں نا جب بھی تو پھر میں کہتی ہوں اللہ میری نماز ٹھیک ہو جائے. ٹھیک, اچھا پھر اگلی کوئی دعا ہوگی تو پھر اسی طرح کوئی جو میرا تمنا ہے وہ میں وہاں لکھ دیتی ہوں. کیوں, وہ ریمائنڈر کے لیے. اگلی دفعہ تو بھولا ہوا ہوتا کیا سوچا تھا پہلے. تو دعائیں بہت فائدہ دیتی. ٹھیک ہے
میم, پہلے آپ سے یہ پلگنگ کے بارے میں پوچھنا تھا, یہ جو پلگنگ وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ ڈیٹیل بتا دیں کہ اس میں کیا حکم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر زیادہ بال آئے ہوں یہاں پر تو ہم کٹوا سکتے ہیں, اسے کر سکتے ہیں پلگنگ, تو اس بارے میں کیا
شیپ نہیں بنا سکتے, شیپ بنانا منع ہے.
ٹھیک, اور ویسے اگر یہاں پہ ہوں تو ہم وہ کروا سکتے ہیں,
اگر جڑے ہوئے ہیں تو یہاں درمیان میں تھوڑی سی جگہ صاف کر دیں لیکن ان کو نہیں چھیڑنا.
میرے ایک بیٹا ہے تو وہ کمران سے پوچھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کا شوق ہے کہ میں حفظ کروں, کیونکہ وہ خود اب ترجمہ کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرا شوق ہے کہ میرا بیٹا ترجمہ تو سیکھ کرے تو بیسٹ طریقے سے قرآن کو سیکھ سکے گا, اور حفظ کا ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ جب ریئل لائف میں نیکسٹ جائے گا تو جاب میں یہ بھول جائے گا, اس کو تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دونوں
استخارہ کر لیں. مجھے استخارے پر بہت بہت اطمینان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کثرت سے استخارہ کیا کریں, جیسے اب یہاں آنا ہے جاؤں کہ نہ استخارہ, حالانکہ مجھے پتا کہ اچھے کام کے لیے جانا ہے, اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب استخارہ کیا تو بنا بنایا پروگرام کینسل ہو گیا.
استخارے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے, جو سننا حدیث سے یا کوئی اور بھی ہے جو آپ نے؟
استخارے کا کارڈ میں نے چھاپا تھا پچھلے سال کراچی میں, میں تھی, بس وہی ٹھیک ہے.
آپ نے اپنی زندگی میں یعنی کہ سفر کرتی ہے زیادہ سرگودا سے ملتان, ملتان سے اسلام آباد, اسلام آباد سے گلاسکو, تو اس طرح آپ نے اپنے رشتوں میں کیسے بیلنس رکھا؟
اس میں سے وقت نکال کے ان سے ملتی رہتی ہوں, ان کی ضروریات پوری کر لی جو کر سکے, کام آ گئے، فون کر لیا، بلا لیا سب کو،
خوش رہتے ہیں.
اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خوش ہے کہ نہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو میرے بھی حالات پتہ ہیں، میں اپنی طرف سے خیر خواہی کروں گی، وہ جب کچھ کہیں گے تو میں سنی انسنی کر دوں گی کہ مجھے کچھ کہا، اس کے نوٹس نہیں ملے گی بہت، کیونکہ وہ بعض اوقات میں توقع ہوتی ہے نا،
بہت زیادہ
رکھتے ہیں، بہت توقع، پھر جب دین میں آ جائے تو اور توقع رکھتے ہیں، تو پھر میں کہتی ہوں کہ ہم انسان ہیں، جو ہم کر سکتے وہ کریں گے، جو نہیں کر سکتے وہ، میں یہ نہیں انتظار کرتی وہ میرے لیے کچھ کرے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں ان کے لیے کیا کروں، ہمیشہ یہی ذہن میں رکھتی ہوں میں ان کے لیے کیا کروں، میں ہر وقت یہ سوچتی ہوں میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں. تو جب آپ اس طرح سوچیں گے نا تو پھر انشاءاللہ کام ٹھیک رہے گا. ان کے لیے خاص تھا وہ، کیونکہ اس سے پہلے تو دین کا پتہ نہیں تھا.
آج بھی اگر کوئی پڑھے اور کہے کہ ہم ایسے کر لیں کس طرح پاک لوگ،
دیکھیں اس وقت تک تو آیات نازل ہی نہیں تھے اور سب بڑے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا، اب تو نازل ہوئی نہیں ہے نا.
میری ایک رائے ہے اگر میٹرک کی بچیوں کو آگے پڑھانے کے لیے کوئی ہاسٹل بنا لیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ
سکے. ہاسٹل بنانا کوئی مشکل نہیں، اس کو چلانا مشکل ہے، اگر کوئی چلانے کو تیار تو ہم بنا دیتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. بڑا دل چاہتا ہے کہ بہت کچھ بنائیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ کمٹمنٹ کریں، جان لگا دیں، پھر تو بہت کچھ چل سکتا ہے. لیکن اگر آپ چھٹی مانگیں، یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ تھک گئے بیمار ہو گئے، پھر ہوسٹل کون چلائے گا؟ نہیں شرک تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ خود ساختہ چیز ہے، نہیں خود کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں تو کہتے ہیں اللہ انی استخیر ہوں، اللہ میں استخارہ کر رہا ہوں، تو وہ کیا کہیں گے پھر اس وقت، آپ کیا دعا مانگیں گے؟
ہم جب استخارہ کرتے ہیں تو کیا ہمارا اللہ خود ہی ذہن بدل دیتا ہے اس کے بارے میں، یا ایسے کوئی ہو جاتا ہے؟
اگر دعا قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں خیر کر دیتا ہے.
میری ریکویسٹ تھی کہ جس طرح
گرلز
کا ادارہ چل رہا ہے تو اس میں
بوائز
کا بھی ہونا چاہیے.
چل رہا ہے اسلام آباد میں،
مختلف
شہروں
میں برانچز ہونی
چلائے گا
کون
اس کو؟
ریکویسٹ ہے آپ اسٹارٹ کر دیں
انشاءاللہ. جی
میڈم، اس استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر وہ چیز ہمارے ہاتھ سے بھری ہے تو اس
کے بعد ہاں جی بالکل،
اور اگر اچھی ہے تو اسی کی طرف مائل ہو
بالکل بالکل.
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں بار بار استخارہ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ کہ وہ ہمیں ملتی ہے اور نہ ہی اس چیز سے ہمارا دل ملتا ہے.
بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ بھی کافی ہو جاتا ہے.
اس میں کیا ہے کہ اس چیز سے دل بھی نہیں ہٹتا اور وہ چیز ملتی بھی نہیں ہے.
کچھ دن تک ہو جائے گا فیصلہ، جلدی نہ کرے، کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ یعنی کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعا ہی ہے نا بیسیکلی.
میں نے وہ حدیث کے بارے میں کنفرم کرنا تھا کہ جو قیامت والے دن والدین کے سر پر ایک تاج ہوگا اور جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی، تھی کیا صرف یہ حافظ قرآن کے لیے ہے یا جو بھی قرآن پڑھے؟
مشہور تو یہی ہے کہ حافظ قرآن کے لیے، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کا جو اچھی طرح سوچ سمجھ کے پڑھنے والا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا وہ بھی ہو سکتا.
کل آپ نے حضرت کے ٹاپک پہ بات کی، میں بہت دور بیٹھی تھی، میرے ذہن میں کوئسچن آ
گیا. اچھا کر لیجیے.
وہ یہ تھا کہ ہم بعض اوقات کسی کی خوشی پر بہت خوش ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور حسد بھی رتی برابر میں ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم دعا بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جو چیز ہوتی ہے ان کی خوشی کی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، تو پھر ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے. تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی قسمت میں ہوتی ہے یا پھر ہماری نظر لگ چکی ہوتی ہے؟
کوئی پیمانہ تو نہیں کہ ہم جان سکیں کہ کیا ہوا ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے نا جاننے کا، غیر کا علم تو ہے نہیں ہمارے پاس.
جب ہم آئے تو وہاں میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جھوٹی قسم اللہ کو وہ ویران کر دیتی ہے.
جہاں جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں یا جھوٹے وعدے کر رہے ہوں تو وہاں اس سینس میں بربادیاں ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور سکون اٹھ جاتا ہے اور تجارت میں مشکل ہوتی ہے. اب جیسے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے، یعنی غلطی ایک کر رہا ہوتا ہے اور اگر اس کو کوئی نہ روکے تو پورا معاشرہ اس میں ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب.
استاد میرا کوئسچن ہے
جی،
کہ جب انسانوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے حاوی ہونے لگے، ہم مستقل دعا بھی کر رہے ہیں لیکن کوشش بھی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہی، اس کے لیے ٹپ بتائیں کہ ہم اس کے اوپر استقامت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت.
میں نے تو دعا مانگ کر ہی نکالی، ابھی اور مانگتے جائیں، ابھی آپ کی دعا میں کسر ہے. اور مانتے ہیں. یعنی مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی, یقین مانے, ہر ماں کو ہوتی ہے اور مجھے بھی بہت. اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو نکال دے, کیونکہ میں اس غم میں نہیں پڑنا چاہتی. میرے لیے تیری محبت ہر محبت سے زیادہ ہونا چاہیے, میں اس کے پیچھے وقت کیوں برباد کر سکتا, کیونکہ ورنہ انسان کو کیا ہوتا ہے, اس کو ذرا کچھ ہو جائے حال دھوائی, رونا دھونا, گین رہنا, آنسو بہانا, یہ نہیں وقت نہیں ہے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے,
آپ تو ایسے کے لیے نا دعا کر کے نکال دی, آپ نے کم کر دیا, اس کی محبت آپ کی کیسے؟
میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ آیا وہ, ہارڈلی, بہت کم, لیکن تقریباً ہر جگہ ہی ہوتا ہے.
ہمارے ذہن میں کچھ ایسی سوچیں آتی لگتی ہیں جن کو اگر ہم نکالنا بھی چاہیں, ہمارے حالات بھی چینج ہو جائے, ماحول بھی چینج ہو جائے, لیکن وہ نکلتی نہیں ہے ذہن سے, بار بار جو ہے نا وہ سوچیں آتی ہیں. تو پھر ان کے لیے کیا طریقہ کیا کیا جائے؟ ہم چاہتے ہیں, دعائیں بھی بہت کرتے ہیں, ہم اپنے ذہن کو ڈائیورٹ بھی کرتے ہیں کہیں اور لگے, لیکن نہیں ہو پاتا.
میرا تجربہ یہ کہ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. میں نے جو دو طریقے آپ کو بتایا نا, ایک دعا کا اور ایک ماحول تبدیل کرنے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ سچے ہو جائیں کہ مجھے یہ بدلنا ہی ہے, مجھے بدلنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو دعا ہوگی اور جو آپ تڑپیں گے اور جو طریقہ اختیار کریں گے وہ فائدہ دے گا انشاءاللہ.
یہ تھا کہ اگر ہم کرتے محبت تو اسے کرنے چاہیے محبت اسے, کیونکہ جیسے آپ ہیں, اگر ہم آپ محبت کرتے ہیں تو آپ دیتی بھی ہیں ہمیں محبت. لیکن ایسی جگہ ہے لوگ اچھے, یہ رول ہے یہاں کا, محبت آپ ریٹرن نہیں کرتے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس غلامی سے نجات دے, بس اتنی محبت دے کہ جس سے ہم ہرٹ نہ ہوں, کیونکہ اللہ کی خاطر جو محبت ہے نا وہی فائدہ دیتی ہے, باقی سب نقصان دینے والے.
میں دیکھتی رہتی
ہوں کہ
ہوتا ہے نا, جو چیز کی طرف جاتا ہے اس سے ٹینشن ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
ایک کام کرو اس وجہ سے,
ٹھیک ہے, جس سے آپ کرتے ہیں محبت اس میں آ جاتا ہے. لا حول ولا قوۃ, غرور اور تکبر جو ہے وہ تو ویسے ہی نقصان دینے والی چیز ہے, توبہ کرنی چاہیے اسے. اللہ پہ چھوڑا ہوا میں نے, مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا نہیں ہے, ایسے میرا دھیان نہیں جاتا ادھر, پتہ نہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا رشتہ کرا دیں کیونکہ اتنی بچیاں ہیں وہاں, مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ میرا مائنڈ اس طرح کام نہیں کرتا, ہر ایک اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے, میری یہ ہے نہیں, تو مجھے واقعی مشکل لگتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں چلو اللہ نے جہاں کرنا ہوگا, جب موقع آئے گا اللہ تعالیٰ کچھ دکھا دے گا.
میرا کوشچن ہے, صبح آپ نے جو سیشن میں ذکر دیا تھا اس میں گائیڈنس کا میرے ایمان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں سے دوستی ہو جاتی ہے, تو آخرت میں تو پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں سے دوستی کس طرح ہوتی ہے, دنیا میں فیل کیسے کریں گے,
کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے, غیب کی مدد محسوس ہوتی ہے. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اچھا کہ اللہ کر دے گا.
ابھی سے میں نے ٹرسٹ کیا تھا آپ میرا کام کرا دیں گے, ابھی آپ کی ہوگی, اس کے بعد میں کچھ عرصہ ہو ہی نہیں تھی اللہ پاک پر, وہ کام ہو رہا ہوتا, میں
لاپرواہ ہو گئی ہوں. بعض اوقات لاپرواہی ہوتی ہے کہ ہمارا جب کام ہونے لگتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں اچھا اب تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں کام سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں, بعد میں شکر ادا کرتے, تو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, جب نعمت کا خیال ہے اللہ سے شکر اور خوش ہو کر جانا چاہیے.
ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, کوئی بھی ریاکاری جسے کہتے ہیں, اور یہ ایسی چیز ہے کہ چاہے کتنی ہی جان چھڑانا چاہوں نا تو وہ جان چھٹتی نہیں ہے.
صحیح ہے,
پیچ بھی لگا لو نا یہ بھی تو بھی کوئی خیال دل میں ڈال دیتا ہے.
ایک چیز سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جب میرے دل میں ایسا خیال آنے لگے تو میں اپنے آپ سے کہتی ہوں نہیں نہیں اس لیے تو میں نے کیا ہی نہیں, میں اللہ کے لیے کیا ہی, تو یہ کیا بات ہوئی, اپنے آپ کو لگائی ایک دفعہ
جی
آئے گا, اتنی بار جتنی دفعہ اتنی دفعہ کہنی میں نے اس لیے نہیں کیا, میں نے تو اس لیے کیا, بس اب کیا کر سکتے ہیں, پھر نہ خیال آنے سے روک سکتے ہیں اور نہ ہی پھر اس کو اگنور کر سکتے ہیں. نہیں مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں.
تھوڑا سا پرسنل کوسچن ہے, جب میں نے سٹارٹ کیا کورس تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کوسچن پوچھا کہ آپ کی سسٹر ہیں نکت ہاشمی, انہوں نے النور کے نام سے ادارہ قائم کیا اپنے الہدا کے نام سے, یہ سیپریٹ کیوں ہیں,
ایک ادارہ کیوں نہیں ہے الہدا کے لیے؟
اس لیے کہ وہ بہاولپور میں تھی اور میں اسلام آباد میں تھی. نمبر ایک, ابھی پچھلے ہفتے میں وہاں ایک درس دے کر آئی ہوں النور میں. ہم میں کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہی کوئی بیڈ فیلنگز ہیں اللہ کے فضل سے. صرف یہ ہے کہ مینجمنٹ کی سہولت کے لیے اپنا اپنا بنا لیا, تاکہ کیونکہ میں سارا وقت خود تو نہیں ہوتی ادارے کے اندر, بہت سارے اور لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ پالیسیز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے الہدا کے اندر بہت بڑی ٹیم ہے جو مختلف چیزوں کو کرتی. اب یہ ہے کہ وہ ٹیم وہ ہے جو سب مجھ سے پڑھے, میری بہن مجھ سے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, تو وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی, وہ بہاولپور میں کام کر رہی تھی, تو ایک طرح سے مشورے کے ساتھ ہی کام ہوا اور کوئی ایسی مجھے تو کوئی مشکل نہیں.
میری فرینڈ ہے وہ کہتی ہے کہ میں وضو بھی کر لوں نا پھر بھی میں نماز نہیں پڑھ سکتی, اگر ایک نماز پڑھ لوں تو اگلی نماز نہیں پڑھ سکتی.
اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے, آپ سب اس کے لیے دعا کریں, اللہ اس کی رکاوٹ دور کر دے, یہ بہت بڑی آزمائش. ہر احمد کے فرشتے نہیں آتے نا, اس جگہ داخل نہیں ہوتے تو اس کو ڈھانک دیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کیوں کھچوا رہے, کیوں کھینچتے, پتا نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے, فائدہ کیا, ٹائم ہوتا دوبارہ دیکھنے کا, کیوں نہیں جا رہی. موبائل میں تو اتنی ملٹی پلائی ہوتی ہے, موبائل چوری بھی ہو جاتے ہیں, گم جاتا ہے. یہ کشمکش جاری رہتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کے موجوں میں اضطراب ہے. یہ اضطراب ضروری ہے, اگر یہ اضطراب ختم ہو جائے تو ہمارا کام ہی ختم ہو
جائے.
شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اس کے لیے رنج و غم کی دعائیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کرے اللہ میرے اندر سے ڈپریشن دور کر دے. وہ اللہ سے راضی ہونا ہے نا, اس سینس میں اگر کوئی کہتا ہے نہیں, اگر یہ کہنا کہ میں اللہ سے راضی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, مل جائے تو شکر کریں, نہ ملے تو صبر کریں. ٹھیک ہے, قرآن پڑھ کے قرآن کی روشنی میں اپنا سیلف انالیسس کر سکتے ہیں,
کافی ہوگا
کسی
روحانی استاد کی
ایسا آپ کو نہیں, کچھ ایسا نہیں ہو تو بہت اچھا, نہ ہو تو پتا. ہاں, عادت بن جاتی ہے لوگوں کی, ہر وقت اس کی بات اس کو اس کی اس کو, کیونکہ بچوں کے دل میں اگر باپ کا ادب نہیں رہے گا تو نقصان کس کا ہوگا. جب ماں اپنے بچوں کو یہ کہتی تمہارا باپ یوں ہے, یعنی باپ کے بارے میں عزت نہیں کرتی, تو پھر بچے ماں کی بھی نہیں کرتے. تو میاں بیوی کو آپس میں ہننا لباس اللہ کو مانتم لباس اللہ, دونوں ایک دوسرے کو ڈھانپے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.